الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددنا اسفل سافلين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال عليه الصلاة والسلام انا رحمة مهداة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگ اور دوستو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسان بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پہلے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا جس کا مطلب ہے کہ تمام جتنے بھی باقی مخلوقات ہیں ان سے اس کو افضل قرار دے دیا اور اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھ دیں کہ اگر یہ اپنے صلاحیتوں کو پہچان لے اور اس کو اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے اور خدا نخواستہ اگر یہ اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزار لے تو یہ شیطان کے لیے بھی مہرہ بن سکتا ہے اور شیطانیت کے لیے پورا اس کے وسائل استعمال ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس بات کو جاننے کے لیے کہ ہم کون سے راستے پر ہے اس کے لیے بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے ساتھ کتابوں کو بھیجا اور سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چونکہ ہمیں پیدا فرمایا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ختم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے اور سب سے زیادہ افضل ہیں، تو ان کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ ہے اللہ جل شانہ نے اس وجہ سے ہم کو بھی بہت زیادہ شرف عطا فرما دیا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں تو پھر اللہ جل شانہ نے جو ہمارے لے رکھا ہے وہ ہمیں انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ اب اللہ جل شانہ نے چونکہ یہ چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کل کر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص بہترین طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے پاس آپشن بالکل اویلیبل ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادات میں ہماری رہنمائی فرماتے یا کسی اور خاص جز میں ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ جل شانہ نے اس پورے دین کو انتہائی کامل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور اس کا باقاعدہ یعنی آخری جو حج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اتری اس میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ لہٰذا تین اعلان ہو گئے ہیں، اس تین اعلانوں کی وجہ سے اب یہ دین ہمارا مکمل ہے، نمبر ایک نعمت ہمیں مکمل ملی ہے، دو نمبر تین اور صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ پاک کے لیے قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے تھے اور میری امت میں انقریب 73 ہو جائیں گے، لیکن صرف ایک نجات پائے گا، صرف ایک نجات پائے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کون سا ہو گئے، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلا ہوں جس پر میرے صحابہ چلے، جس پر میں چلا ہوں جس پر میرے صحابہ چلے، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ عین معیار حق ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہے عورت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہری ہے دیہاتی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اونچے خاندان میں پیدا ہوئے عام خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہوئی تھی, کوئی اور اس طرح نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان خصوصیات کی وجہ سے جو لوگ بعد میں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے تو نمونہ موجود نہیں ہے, تو اللہ جل شان نے پورے جماعت کو مبعوث فرمایا, پورے جماعت کو مبعوث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طبقے میں ہر میدان میں نمائندگی کر لے اور ہر ہر طبیعت کے مطابق نمائندگی ہو جائے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو شان عطا فرمائی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا فرمائی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان نصیب فرمائی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, علی کرم اللہ وجہ کو اور جتنے بھی دوسرے صحابہ کرام ہیں ان سب کو جو اشانیں ملی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ملی ہے. جیسے کہ سورج کی روشنی ایک ہے لیکن اس کے سامنے مختلف آئینے رکھ دیے جائیں, کوئی سبز آئینہ ہو, کوئی سرد سب, کوئی زرد آئینہ ہو, کوئی سرخ آئینہ ہو, کوئی بلو آئینہ ہو, تو ان سب سے جو روشنی نکلے گی اس کا رنگ جدا جدا ہوگا لیکن ہوگی وہ سورج کی روشنی, ہوگی وہ سورج کی روشنی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے جو اعمال نکلے ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے برکت سے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توفیل سے تھے, لیکن ہے اپنے اپنے رنگ کے. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سوز و عشق عطا فرما دیا, عمر رضی اللہ عنہ کو فراست عطا فرمائی, عثمان رضی اللہ عنہ کو جود و سخا نصیب فرما دیا, علی رضی اللہ عنہ کو شجاعت اور علم نصیب فرما دیا. یہ سب شانیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ موجود نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی دیہاتی ہے تو دیہاتی صحابہ کے پیچھے جائے, کوئی شہری ہے تو شہری صحابہ کے پیچھے جائے, کوئی ذہین ہے تو ذہین صحابہ کے پیچھے چلے جائے, اور اگر کوئی سادہ ہے تو سادہ صحابہ کے پیچھے چلے جائے, کوئی بہت اعلیٰ نسل کے ہیں تو اعلیٰ نسل کے صحابہ کے پیچھے چلے جائے, کوئی عام لوگوں میں سے ہے تو عام لوگ کے صحابہ عام صحابہ کے پیچھے چلے جائے, کوئی علماء ہیں تو وہ علماء صحابہ کے پیچھے چلے جائے, کوئی عوام ہے تو عوام صحابہ کے پیچھے چلے جائے. ہر ایک کے پاس نمونہ موجود ہے. اس وجہ سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نمونہ موجود نہیں. مردوں کے لیے مردوں کے نمونے موجود, عورتوں کے لیے عورتوں کے نمونے موجود. لہذا ہر شخص کو ایک ماشاءاللہ پوری رہنمائی میسر ہے, اگر کوئی اس پر جانا چاہے تو بالکل جا سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے کل کے اعلان فرما دیا, والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا, جو مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہم ان کو ضرور بے ضرور ہدایت کے رستے سجائیں گے. لہذا سے رستے جو رستوں کی کمی نہیں اللہ پاک کے پاس, اللہ جل شانہ نے یہ میدان بہت وسیع رکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے رستے, جتنے لوگ ہیں اس کی وجہ کہ طبیعتیں مختلف ہیں اور ہر طبیعت کے لیے اللہ پاک کی نئی رہنمائی مطلب جو ہے نا وہ پیدا فرمائی ہے. لہٰذا وہ اپنے اپنے طبیعت کے مطابق وہ جا سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, اصول مختلف نہیں ہے, اصول ایک ہے, اصول میں کوئی فرق نہیں. مثلا اللہ ایک, عقیدہ ایک ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس طریقے سے کتابوں پر ایمان ہے اور رسولوں پر ایمان ہے, عقید اور جو ہے مطلب تقدیر پر ایمان ہے, ان تمام چیزوں پر سب کا ایمان ہے. اس وجہ سے ایمان میں کوئی فرق نہیں. یہاں تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک عام آدمی کا ایمان ایک ہے. اس کو بعض لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کیسے ہو سکتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ایمان کی تعریف آپ دیکھ لیں تو بالکل آپ صاف چاپ جانتے ہیں, آپ یعنی ابوبکر صدیق تو ہم بھی اللہ کو ایک مانتے تھے, ہم بھی ایک مانتے, ہاں جی, تقدیر پر ان کا بھی ایمان تھا ہمارا بھی ایمان ہے, رسولوں پر ان کا ایمان تھا ہمارا بھی ایمان ہے, اس طرح کتابوں پر ان کا ایمان تھا ہمارا بھی ایمان ہے. ایمان فصل ایمان مجمل میں کوئی فرق نہیں ہے. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو تھا وہ ہمارے لیے, ہاں البتہ اس پر یقین, اس میں فرق ہے, یقین میں فرق ہے, کیونکہ یقین کے مختلف درجات ہیں, علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین, اس کے مختلف درجات ہیں. جس کا یقین جس درجے کا بنا ہوا ہے اس درجے کے اس کے اعمال اچھے ہوئے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی بالکل ابتدا میں اس کے بارے میں ماشاءاللہ تذکرہ فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ کتاب جو نازل ہوا ہے عظیم الشان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو اس میں شک کرتا ہے اس کے دماغ میں شک ہے، اس کے عقل میں شک ہے کہ اس پر بھی شک کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے تو اس کو اتنا محفوظ بنایا کہ آج تک کوئی اس کے اندر ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکا، بے شک کتنی کوششیں ہوئی ہیں. کوئی مثال اس کا دی جا سکتا ہے؟ کمال کی بات ہے اتنی موٹی کتاب ایک بچہ سارا حفظ کر لیتا ہے، کبھی کسی اور کتاب کا مثال دے سکتے ہیں؟ نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کو عام آدمی کے سوچ کے مطابق اتارا ہے. سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی تلاوت سے اجر حاصل کر سکتے ہیں، اس میں تدبر کے ساتھ معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے کھلا کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پتہ چلے گا ان کو جن کو ایمان بالغیب حاصل ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا، جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو غیب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ تو مشاہدے کے اوپر یقین رکھتا ہے. تو مشاہدے کی باتیں تو قرآن میں ہیں، لیکن ساری باتیں مشاہدے کی نہیں ہیں. اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو مشاہدے سے ثابت ہی نہیں ہو سکتی، مثلا قبر مشاہدہ میں تو نہیں، حشر مشاہدے میں تو نہیں، جنت مشاہدے میں تو نہیں، دوزخ مشاہدے میں تو نہیں، اللہ جل شانہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ ساری کے سارے ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے اور اس پر یہ سارا مدار و مدار ہے. لہذا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناهم، صرف ایمان نہیں بلکہ عمل بھی ہے، عمل بھی ہے، ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اترا ہے اس پر بھی. اور پھر اخیر میں فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون، وہ جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اب دیکھیں آخرت پر یقین جس کا جتنا زیادہ ہے اس کا اتنا حصہ ہے نیک اعمال میں. اس لیے فرمایا اولئک علی هدی من ربهم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. لہذا فلاح جو ہے وہ اصل میں یقین کے مطابق ہے، یقین کے مطابق. دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی کتنا ہی نیک اعمال کر لے اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں، یہاں پر ملے گا، کیونکہ دنیا اور ہے اور وہ دنیا اور ہے، یہ اعمال کی دنیا ہے وہ جزا کی دنیا ہے، یہاں پر حصہ ملے گا. یہاں پر جو لوگ بھی قرآن کے طریقوں پر چلیں گے چاہے ایمان نہ ہو ان کو دنیا کا فائدہ ملے گا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ناروے سویڈن میں عمر لاز باقاعدہ چلتے ہیں، ان کو عمر لاز کہتے ہیں، عمر لاز کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوشل سیکیورٹی سسٹم جو ڈیولپ کیا تھا ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فالو کر رہے ہیں. تو ان کو اس کا فائدہ مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ ہم نہیں فالو کر رہے وہ فالو کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو فائدہ مل رہا ہے. تو دنیا کے جو چیزیں ہوتی ہیں انصاف اور اس طریقے سے برابری مساوات اور مطلب جو ہے نا وہ یعنی آپس میں انکسار اور یہ تمام چیزیں، یہ جو دین کی بات ہیں، اگر کافر بھی اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا، دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں ایک گناہگار سے گناہگار آدمی جتنا بھی گناہگار سوچ سکتے ہو اتنا سوچو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے اس کی ایک نیکی بھی ادھر کام آ جائے گی، کچھ بھی اس کی نیکی ہوگی وہ اس کی کام آ جائے گی، وہاں پر اس کے لیے مفید ہو جائے گی. لیکن بہترین سے بہترین کافر، بہترین سے مراد یہ کہ اعمال کے لحاظ بہترین سے بہترین کافر جس کا ایمان نہیں ہے، وہاں پر اس نیکی کا اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہاں پر اس کو فائدہ ہوگا، اللہ جل شانہ یہاں پر اس کو فائدہ پہنچائے گا. یہ دنیا اللہ پاک نے ایسی تقسیم کی ہے، ہاں جی اللہ پاک نے ایسی تقسیم، یہاں پر ساری چیزیں مشاہدے کے ساتھ ہیں، وہاں پر وہاں کی ساری چیزیں غیب کے ساتھ ہیں. لہذا یہاں پر سائنس میں ہم ترقی کر لے بالکل کر لے، اس میں کوئی نہیں. انتم عالم بی امور دنیاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دنیا کی امور اچھی طرح جانتے ہو، ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا دو, پانی بنا دو, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو سپلٹ کر لو, ہائیڈروجن آکسیجن بن جائے گا, بالکل کوئی مسئلہ نہیں. سول انجینئرنگ میں ترقی کرو, میکینیکل میں ترقی کرو, نیوکلیئر میں ترقی کرو, اس پہ کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کی وجہ سے اگر تمہارا نفس اتنا موٹے ہو گیا کہ دین میں حصہ ڈالنے لگو اور دین کے بارے میں فیصلے کرنے لگو, یہ بات آپ کی نہیں مانی جائے گی, کیونکہ دین غیب پر آیا ہوا ہے, دین مشاہدے پہ نہیں آیا ہوا ہے. دین مشاہدے پر نہیں آئی, آپ کی جتنی باتیں مانی جا سکتی ہیں جو سائنس سے متعلق ہے, سائنس کے میدان میں باتیں مانی جا سکتی, جو انجینئرنگ کی باتیں انجینئرنگ میں مانی جا سکتی ہے, کیا ڈاکٹری کی باتوں کو آپ انجینئرنگ میں نافذ کر سکتے ہو؟ کیا انجینئرنگ کی باتوں کو آپ لا میں مطلب اپلائی کر سکتے ہو؟ ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے. تو یہ جو دینی علوم ہے ان کا اپنا میدان ہے, دنیا کے علوم کا اپنا میدان ہے, دنیا کے علوم کے لیے اپنا فارمولا ہے, دین کے علوم کے لیے اپنا فارمولا ہے. بس یہی بات جو ہے نا, مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آج کل یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی پیاس کے اندر مجھے تین ڈاکٹروں نے ایک بات کی, میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا, نام میں نہیں لوں گا, مجھ سے کسی نے کہا آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے, بڑا نام اٹھایا اور لوگوں نے اس کو بڑا ہی ریسپیکٹ دے دیا, بڑی ریسرچ, بڑا ریسرچ کیا, بڑی ترقی کی. یہ میں تعریف کر سکتا, اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا, اس سے زیادہ میں کر سکتا تھا؟ کہتے نہیں جنت جائے گا نہیں جائے گا, میں نے کہا میرے بھیڑ نہیں ہے, یہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے, یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا, اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں اگر وہ مسلمان ہو چکا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا تو آپ بتاتے, میں خوش ہو جاؤں گا کہ مسلمان میں اضافہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں. لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تو وہاں تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں. کہتے ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کر لیں, اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کر لیں. ہاں جی, مطلب ظاہر ہے کہ اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا میں دین, میرا دین میں نے نہیں پیدا کیا, یہ تو اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا ہے, جو اللہ پاک کے احکامات اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. مجھے اتنا تنگ نظر رہنے دو تاکہ میں مسلمان و کافر میں فرق کر سکوں, اتنی تنگ نظری میرے لیے ضروری ہے, اتنا وسیع نظر نہیں ہونا چاہیے کہ کافر مسلمان کا فرق ہی مٹ جائے, یہ میرا ڈومین نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل یہ مسائل ہیں, سوشل میڈیا میں اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں اور لوگ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ویلیوز سب سے زیادہ اسلام نے سکھائی ہے, ویلیوز سب سے زیادہ اسلام نے سکھائی, اخلاق سب سے زیادہ اسلام نے سکھایا ہے. جہاں پر بھی کوئی خیر کی بات ہے وہ اسلام کی طرف سے ان کو پہنچی ہوگی. آج ذرا یورپ کو دیکھو, ان کے اندر جو صفائی ستھرائی کا نظام ان کن سے لیا ہے, اتنے گندے لوگ تھے یہ کہ تو انہیں ہاتھے بھی نہیں تھے, انہوں نے ہانا فیسپین والوں سے سیکھا ہے, نہانا اسپین والوں سے سیکھا ہے, ان کو جو ریسرچ سیکھا ہے وہ اسپین والوں سے سیکھے ہیں, ترکوں سے سیکھا ہے. اب آج کل ہمارے بابے بنے ہوئے, ہم ان کے ریسرچ سے کوئی اختلاف نہیں کرتے, جو ان کی صحیح بات ہے صحیح بات کو مانتے ہیں, جو ان کی غلط بات ہے غلط بات کو مانتے ہیں. لیکن یہ بات تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کو ہم سر پہ بٹھائے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں تم فیصلہ کر لو, یہ بات نہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں. بس ہم کیا کر سکتے ہیں, آخرت کے لیے جو کام کر سکتے وہ یہ کر سکتے ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلے اپنے عقیدے درست کر لیں. عقیدے اللہ پاک کی طرف سے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, ان کو ہم نے بالکل ٹھیک کرنا ہے. اور کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, اللہ کو ایک ماننا, تمام پیغمبروں کا ماننا, کسی سے بھی انکار نہ کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, اور اس کے بعد تمام کتابوں کو ماننا جو بھی اتری ہیں, البتہ عمل قرآن پر کرنا. ماننا سب کو ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اتری تو ہے نا, اس سے تو انکار نہیں ہے, البتہ عمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی. قرآن میں تبدیلی ہو نہیں سکتی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اب اس کو آخری امت کو جو دے دیا کہ اب یہی فائنل بک ہے. جو گزشتہ امتوں کی جو حتیٰ کی قرآن میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ ایک آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی, اب اس پہ عمل نہیں. پہلے فرمایا تھا کہ جو کوئی موت کے وقت آ جائے وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر لے, ہے نا اس طرح. لیکن بعد میں شاید کو منسوخ کر دیا کہ نہیں اب تم وصیت نہیں, اللہ پاک نے تمہارے لیے حکم بھیجا ہے, یوصیکم, آج اللہ پاک نے تمہارے لیے حکم بھیج دیا, اب وہ چیز ریپلیس ہو گیا, مطلب منسوخ ہو گیا. اب گزشتہ حکم اس کو ہم پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. عمل کریں گے تو کس بات پر؟ جو آخری بات,
جو آخری بات ہے. اس طریقے سے چونکہ آخری کتاب یہ آئی ہوئی ہے, اب عمل ہم نے اس پہ کرنا ہے لیکن مانیں گے سب. ہاں اس طریقے سے ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں, جنت و دوزخ پر یقین رکھتے ہیں, تقدیر پر یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہونے پر یقین رکھتے ہیں. اب یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے عقائد ہے, بنیادی عقائد ہے, ان کو ہم سب مانیں گے. پھر بات دوسری بات کیا ہے, ہم نے اپنے عبادات کو درست کرنا ہے. عبادات بہت بڑا اہم کا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے, لقد خلقنا, فرمایا کہ مما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے تم جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. آج کل بعض لوگ کہتے او حقوق اللہ اور حقوق العباد بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہ معاف کوئی اور نہیں کر سکتا, صرف وہی کر سکتا ہے, اور حقوق اللہ تو اللہ معاف ہی کر دیں گے. اب مجھے بتاؤ تخلیق کا ہمارا وجہ کیا ہے, ظاہر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو اب اس کو ہی ہم اٹھا دیں. اچھا حق جو ہے, ایمان جو ہے نا, کس کا حق ہے؟ یہ لوگوں کا حق ہے, اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے نا. تو کیا ایمان کے بغیر کوئی عمل کا قبول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حق سے انکار نہ کرو, اللہ کے حق کو کم نہ سمجھو, کیونکہ جو لوگوں کے حق میں مقرر کیا اللہ نے مقرر کیا, والد کا حق اللہ نے مقرر کیا, والدہ کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے, اس طرح پڑوسی کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے, اور سب کا حقوق اللہ نے مقرر کیا ہے. ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ حقوق اللہ کو صرف اللہ معاف کرتے ہیں, کیونکہ اس کے آگے حقوق العباد کے لیے چونکہ اللہ نے مقرر کیا, نمبر ایک اللہ سے بھی معافی مانگنے پڑے گی, اور چونکہ جس کے لیے مقرر کیا ہے اس سے بھی معافی مانگنے پڑے گی, اس کے بعد پورا کرنا پڑے گا, یہ البتہ دوسری بات ہے. تو بہرحال یہ کہ عبادات, پھر اس کے بعد معاملات. یہ معاملات ایسی چیز ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملات میں گڑبڑ کر لے تو جو کچھ عبادات میں کم کمائے وہ سارے معاملات کے نظر ہو جائیں گے. کیسے؟ اگر میں نے کسی کا حق مارا, حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ پہاڑوں جتنے نیکی لے کے آئے ہوں گے لیکن ان پر لوگوں کے حقوق ہوں گے, حقوق والے آئیں گے, حقوق کا مطالبہ کریں, ان کے بدلے میں ان سے حقوق نیکیاں لی جائیں گی, وہ نیکی ان کی ختم ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ چونکہ ان کی نیکی ختم ہو چکی ہوتی ہے ان کی برائی اٹھا اٹھا کر ان کے ہاتھ میں ڈالیں گے. یہ لایا تو ہوگا پہاڑوں جتنے نیکیا لیکن دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں یہ دوزخ چلے جائے, اب کتنی خطرناک بات ہے. تو اس وجہ سے معاملات کو صاف کرنے. تیسری بات جو بہت اہم ہے معاشرت, اسی وجہ سے ہم آج کل بہت بدنام ہو رہے ہیں کہ ہم نے معاشرت کو نہیں صحیح باتیں لیا ہے دین کے طور پر, معاشرت کو لوگوں نے دین کے طور پر ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. مجھے بتاؤ یہ پتھر کو راستے سے اٹھانا جو تکلیف دہ چیز ہے یہ کیا چیز ہے؟ معاشرت ہے, معاملات ہے, کیا چیز ہے؟ معاشرت ہے نا. اچھا جو اپنے والدین کو ذرا محبت کی نظر سے دیکھ کے اللہ جل شانہ ان کو جنت وہ کیا وہ حج کا ثواب دیتے ہیں, کیا چیز ہے؟ معاشرت ہے نا. جو پڑوسی کا حقوق ادا کرتے ہو کیا چیز ہے؟ معاشرت ہے نا. تو یہ معاشرت کے باقاعدہ احکامات موجود ہیں ہمارے دین میں, معاشرت کے بالکل کلے کلے احکامات موجود ہیں, ذرا ان کو سمجھے ہم, ان کو سمجھے. اور پھر اس کے بعد اخلاق ہے. اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا وہی ہے, جس کے اخلاق اچھے سب سے زیادہ. لہذا تمام جتنے بھی عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, ان تمام کا درست ہونا لازم ہے. اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ اس کا علم ہو. ان چیزوں کا علم فرض عین علم کہلاتا ہے, بنیادی جو ہر مسلمان پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. آجی تو اس کا حاصل کرنا ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, افسوس کی بات ہے کہ ہم پی ایچ ڈی تک تو کر لیتے ہیں لیکن فرض عین علم سے محروم ہوتے ہیں. حالانکہ فرض عین علم میں آپ کو صاحب بتا دوں صرف دو مہینے میں حاصل ہو سکتے ہیں. تین تین گھنٹے روزانہ اگر ہم دیں تو صرف دو مہینوں میں حاصل. ہم نے الحمدللہ خواتین کے لیے شروع کیا ہوا ہے, یہ تقریباً پانچ چھٹا واٹس ایپ گروپ چل رہا ہے ان کا, جس پہ الحمدللہ ان کی ساری چیزیں ہو جاتی, امتحان بھی ہو جاتا ہے. فرض عین علم تو فرض عین ان کی زندگی بدل گئی الحمدللہ, گھروں میں ان کی زندگی بدل گئی. وہ مطلب فرض عین علم, تو فرض عین علم مردوں کے لیے بھی ہو سکتا. ہاں البتہ ہم جو ائمہ کرام ہیں ان سے درخواست کیا کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے کم از کم 10 منٹ روزانہ کسی نماز کے بعد آپ اپنے مقتدیوں کو دے دیں تاکہ وہ فرض عین علم مطلب جو ہے نا وہ آپ ان کو ڈیلیور کریں. اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچپن میں نے دیکھا ہے کہ علم حاصل کیا جاتا تھا مسجدوں میں. میں نے خود اپنے مسجد کے اندر مطلب پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے, خلاصہ کی دانی, منیت المصلی, کنز الدقائق, یہ باقاعدہ پڑھاتے تھے. آج کل ان چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا. تو تو مقصد میری یہ کہ فرض عین علم جو ہے نا مطلب ہم لوگ ڈیلیور کر لیں وہ مردوں کو، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب بھی ہو سکتی ہے، واٹس ایپ کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے شروع کر سکتے ہیں جس خواتین کے علم نے شروع کیا ہے. تو بہرحال یہ فرض عین. دوسری بات یہ کہ علم موجود ہو اور عمل نہ ہو، یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. پھر تو اس عمل کو لانے کے لیے پھر دل کی صفائی کی ضرورت ہے اور نفس کی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں پر اٹک جاتا ہے. مثال کے طور پر مجھے 2 روپے کا مطلب یعنی کمی ہو رہی ہو، اس وقت میرا سارا دین آگے پیچھے ہو جاتا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں. کس چیز سے؟ دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. وہ نفس کی تربیت نہیں ہوئی. اب میں مثال کے طور پر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، مجھے کہتے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے. یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ نفس کی تربیت نہیں ہوئی. نفس کی تربیت، حالانکہ وہ تو مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن نفس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو نفس کی تربیت کے لیے ایسے حضرات کے پاس جانا پڑتا ہے جنہوں نے ان تمام راستوں کو یعنی وہ طے کیا ہوتا ہے، اللہ جل شان ان کو اس مقصد کے لیے قبول کیا ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں اللہ والے دنیا میں، آپ صاف عرض کرتا ہوں جن سے بھی اللہ نے دین کا کام لیا ہے وہ کسی کی تربیت کے ذریعے سے ہوا ہے. نام آپ بے شک کوئی بھی لے لیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس کی تربیت کس نے کی ہے. تو بعد میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے ہمیں بھی کچھ اپنی تربیت کروانی پڑے گی، ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو یہ کام کر سکتے ہوں. تو میں آپ کو صرف ان کے 8 شرائط بتا دوں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو. سب سے پہلی بات، ان کا عقیدہ صحیح ہو، جیسے میں نے ابھی کیا ہے کہا ہے عقیدہ صحیح ہو، نمبر 1. نمبر 2، فرض عین درجے کا علم حاصل ہو ان کے پاس. نمبر 3، فرض عین درجے کے علم پر عمل حاصل ہو. یہ بنیادی شرطیں ہیں. چوتھی بات، ان کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچتا ہو. اور پانچویں بات، ادھر سے کسی صاحب نسبت سے اجازت ہو، یعنی جیسے ڈگری ہمارے ہوتی ہے ہماری اجازت ہو. پانچویں بات ہو گئی. اور چھٹی بات ہے کہ فیض جاری، فیض جانے کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کے پاس جب آپ جائیں تو آپ کو اپنی خامیاں نظر آنی شروع ہو جائیں. جس کے پاس جا کے آپ کو اپنی خامیاں نظر آنی شروع ہو گئی تو اس کا مطلب اس کا فیض ہے. ہاں جی، مطلب یہ کہ، اور ساتویں بات یہ کہ مروت نہ کرتے ہو، اصلاح کرتے ہو. اور آٹھویں بات اور آخری بات، ان کی مجلس میں آپ کو اللہ پاک کی محبت بڑھ رہی ہو اور دنیا کی محبت کم ہو رہی ہو. اگر ایسا ہے تو بس ان کے ساتھ ہو جائے. جب تک ایسا نہیں ہے تو میں ایک وظیفہ اکثر دیا کرتا ہوں، 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو 40 دن تک اگر کوئی کر لے انشاءاللہ العزیز ان کو اپنے دل میں کوئی فرق محسوس ہو جائے گا. اگر کوئی اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر ٹیلی فون کر سکتا ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر حضرت کے پاس بھی ہے، قاری صاحب کے پاس بھی ہے، جن سے بھی آپ لینا چاہے تو آپ ان سے لے لیں. بہرحال 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے ہمارا ٹیلی فون کے جواب دینے کا، سوائے جمعہ کے. جیسے جمعہ میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں جواب تو نہیں دے سکتا. 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک کا جو نمبر ٹائم ہے اس میں کوئی ٹیلی فون کر لے، انشاءاللہ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ.